بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سامعين كرام ہماری پچھلے درس میں یہ گفتگو شروع ہوئی اور میں نے اسے منقطع کر دیا وقت کی تنگی کے باعث کہ بعض فلاسفہ اور غالب صوفیہ نے خود اپنے لیے بھی نبوت کے امکان کو جائز قرار دیا ہے کہ ہم بھی اپنی قوت تخیلیہ کی بنیاد پر باطن کی صفائی کر کے نبوت حاصل کر سکتے ہیں محنت اور کوشش کرنے کے بعد. چنانچہ دل کی صفائی اور باطن کی خوبصورتی طہارت کے ساتھ اس کے اکتساب کا دعویٰ بعض صوفیہ نے کیا. ان میں سے ذکر کیا انہوں نے ابن عربی کا کہ ابن عربی نے نبوت عامہ کو ثابت کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ اس پر خود خصوصی طور سے خاص طور پر اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور خود اس نے اپنے لیے خاتم الاولیاء ہونے کا دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم الانبیاء ہے اسی طرح وہ خاتم الاولیاء ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل تصوف کئی شخصیات کے بارے میں خاتم الاولیاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. بعض حضرات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں، بعض حضرات جو ہے وہ شیخ رفاعی یا ان سے متعلق بعض مشائخ کے بارے میں، اور یہاں ابن عربی کا یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اور اگر آپ ان کی کتابیں فصوص الحکم، الفتوحات المکیہ اور پھر اہل تصوف کی دوسری کتابیں، امام شارانی کی، شیخ شارانی کی کتاب وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں ان کے اس قسم کے دعوے جو صراحتاً کفر کی حد تک پہنچتے ہیں، واضح طور پر نبوت ہی نہیں بلکہ الوہیت میں بھی اہل تصوف اور مشائخ کے داخل ہونے کا، اس کی اہلیت کا تذکرہ کرتے ہیں برملا کھل کر. آپ کو یہ چیزیں ان کتابوں میں بہت واضح شکل میں آئیں گی. میں مشورہ دوں گا ان لوگوں کو جو تصوف سے متعلق جانکار کسی حد تک تفصیل سے چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں تعارف کتب کا ایک پروگرام ہونے والا ہے. ہمارے کچھ قطر کے اخوان کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں صوفیت سے متعلق کچھ کتابوں کا تعارف ہوگا. تو میں یہاں اس وقت نام لوں گا کہ شیخ عبد الرحمان عبد الخالق کی کتاب الفکر الصوفی فی ضوء الکتاب والسنہ، اسی طرح علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب التصوف منشأه ومصادره، اور اس کی دوسرا حصہ دراسات فی التصوف. انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا تعارف ہم میں پیش کروں گا، اس کا ضرور مطالعہ کیا. اور ہندوستان پاکستان میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تصوف کا جاننا، سیکھنا، اس کے حقائق کو بے نقاب کرنا، یہ دعات اسلام کی اہل حق کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے. میں اپنی بات کو پھر سے کہوں دوسرے الفاظ میں کہ ہندوستان کے حالات اور تقاضے ہم پر لازم کرتے ہیں، خاص طور سے اہل حق پر، کہ لوگوں کے سامنے اس گمراہی کی حقیقت کو بے نقاب کریں کہ بظاہر اخلاص، طہارت، تزکیہ، طہارت نفس اور سادگی کے لباس میں یہ جو دین پیش کیا جاتا ہے، دین تصوف، یہ حقیقت میں انتہائی، بلکہ بعض اہل علم کے مطابق مسلمانوں اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ تاریخ میں خطرناک ثابت ہونے والی چیز ہے. اور اس کی پشت پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رافضیت نظر آئے گی. یہ تصوف اہل سنت یعنی سنی مسلمانوں کے درمیان رافضیوں اور باطنیوں کے افکار اور عقائد کو لانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور پل ثابت ہوا ہے پوری تاریخ میں، اور یہ دین سے انتہائی دور ہوتے ہیں، علم کے دشمن ہوتے ہیں، قرآن حدیث سے دور کرتے ہیں. بلکہ یہاں صراحت ہے کہ آپ قرآن مت پڑھیے، حدیث مت پڑھیے، حال میں آئیے، مرافقت اور اخلاق قبول کیجئے، عمل کیجئے. پہلے علم سے دور کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹا کر اپنے بزرگوں اور مشائخ کی اطاعت سموتاعت بیعت کے حوالے سے ان کی پیروی کا حکم دیتے ہیں، اور پھر بزرگوں کی بات کو قرآن حدیث سے بڑھ کر قرار دے کر اس کو واجب الاتباع قرار دیتے ہیں. اگر اس طرح آپ دیکھیں تو یہ چاہے نام لیتے ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا، حقیقت میں نہ یہ خود مانتے ہیں نہ اپنے مریدین سے اس پر عمل کروانا چاہتے ہیں. ہاں اس میں کچھ استثناء ہے، درجات کیے جا سکتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو تصوف کی طرف کسی معنی میں نسبت رکھتے ہیں، کسی حد تک ان سے متاثر ہو گئے لیکن قرآن و حدیث سے بھی کسی حد تک جڑے رہے. اسی لیے ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے یہ اصطلاح بنا دی اسلامی تصوف. جو تصوف ہے وہ اسلامی نہیں ہے. ہاں ہم اسلام کے بعض تعلیمات کو جو اہل تصوف نے اچک لیا، جیسے تزکیہ نفس ہے، مراقبہ ہے، اور اس کو وہ اپنے طور پر تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری بدعات و خرافات کو اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر یہ جو اسلامی اصطلاحات اور اس کے معنی اور مفہوم حقیقی طور پر ہیں، اس حقیقی الفاظ کو، قرآن و حدیث کے الفاظ کو استعمال کر کے دراصل وہ عام لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، پاکی اور نیکی اور اخلاص، زہد و تقویٰ، تبرع، اور پھر اس کو اختیار کرنے کے نام پر وہ حقیقت میں ایک ایسے دین کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دین سے بالکل جدا ہے. ان کے یہاں آپ کو بالکل صاف اور صراحت نظر آئے گی کہ رسولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ترمذی اور بعض صوفیہ کے اقوال ہیں کہ خذنا فی بحر وقف الانبیاء بساحلہ، ہم ایسے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں کہ انبیاء کرام اس کے ساحل ہی پر کھڑے رہ گئے. یعنی ہم علموں اور فیضان الہی سے اس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اس میں غوطہ لگا رہے ہیں اور انبیاء کنارے کنارے. ابھی آپ آگے عبارت دیکھیے، یہ موضوع سے جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ علماء کرام کا سمجھ لیجئے کہ اختصار میں خلاصہ ہے، اسی لیے میں نے اس کو ترجیح دی. بہت ساری کتابیں ہیں، اگر ہم اس پہ جائیں تو ان بحثوں میں کافی تفصیل ہو جائے گی، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اہل تصوف کا جو مذہب ہے وہ انتہائی خطرناک اور قرآن حدیث توحید نبوت کے عقیدوں کی مخالفت کرنے والا ہے. آپ یہاں چند باتوں سے صرف اندازہ لگائیں، اور یہ ابن عربی، یہ اپنے آپ کو جو خاتم الاولیاء کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ خود اس پر وحی آتی ہے خصوصی طور پر، اور وہ خاتم الاولیاء ہے اور تمام رسول. ہاں وَأَنَّ رُسُلَ لَا يَخْتَبِسُونَ عِلْمَهُمْ إِلَّا مِنْ مِشْكَاتِ، کہ جو پیغمبر اور رسول ہیں وہ سب کے سب علم کا اقتباس نہیں کرتے مگر اسی کی مشکات سے، اسی کے مصدر سے. یہ فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب سے یہ بات نقل کی گئی ہے. اسی طرح قاضی عیاش کی شفا اور مزید تفصیل کے لیے عقیدۃ ختم النبوہ نامی کتاب للغامدی یا عرب عالم ہے، ان کی کتاب کی طرف مراجعات کی جا سکتی ہے. آگے یہ کہتے ہیں وقت تجرأ الزنادقہ والملاحدہ منہ، کہہ رہے ہیں کہ فلاسفہ صوفیہ اور باطنیہ کے جاہلوں جو کہ زندیق اور ملحدین ہیں، ہاں صوفیوں فلسفیوں باطنیوں میں سے زندیقین اور ملحدین نے یہاں تک جرت کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. غور سے سنیں ان کی کیا جرت اور کیا دعوے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس جانب گئے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا اور زیادہ علم والا ہوتا ہے. ولی کا درجہ نبی سے اونچا ہے. اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. یہ بعض صندیق ملحد صوفیہ فلاسفہ اور باطنیہ کے گروہ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آگے اتنا ہی نہیں وَأَنَّهُ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيَةِ نَبِيِّ زَمَانِهِ، اور یہ کہ جو ولی ہوتا ہے اس کے لیے اپنے وقت کے نبی کی شریعت سے خروج کرنا جائز ہے، اس کے لیے اس کی گنجائش ہے، کشادگی ہے. یعنی جو وقت کا ولی ہے وہ اپنے زمانے کے نبی جس کی امت میں وہ مبعوث پیدا ہوا ہے اس نبی کی تعلیمات کے باہر نکل کر اپنے طور سے وہ اپنی ولایت کی بنیاد پر دین کو اختیار کر سکتا ہے. ہاں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے. ولی جو ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے. علم غیب کا دعویٰ اگر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے اللہ کی طرح، تمام امت کے معتبر علماء کے نزدیک یہ کفر اکبر ہے، اسلام سے باہر کر دینے والا. لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے صوفیوں کا کہ ولی جو ہے غیب کا علم رکھتا ہے، اور اس کے متبعین اور اس کے مشائخ لہم طرق باطنا، ان کے لیے کچھ باطنی راستے اور طریقے ہیں جو حق کی موافقت کرتے ہیں. یعنی جو جس سلسلے کا تصوف کے ماننے والے ہیں تو اس کے متبعین ہیں اور اس کے جو مشائخ ہیں ان کے پاس ایسے راستے اور باطنی ذرائع ہیں جو نظر نہیں آتے، کشف ہے، الہام ہے اور اس قسم کے خواب وغیرہ، ہاں جس جو کہ اس کو حق کا موافق بناتے ہیں۔ ہاں اسی بنیاد پر ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ تبلیغی نصاب کے بھی بعض واقعات میں دیکھیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے، ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود سناتا ہے اس کو رسول کی کیا ضرورت، شاید ہی نئے ایڈیشن میں حذف کر دیا گیا ہو۔ اس قسم کے دعوے ہمارے یہاں اردو کی کتابوں میں بھی جو متداول ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، کچھ کچھ آ گئے ہیں۔ تو کہا کہ وہ حق کی موافقت کرنے والے ہیں جو ان کے پاس کچھ ایسے راستے اور طریقے ہیں۔ ہاں ولو کانت، اگرچہ کہ وہ ظاہری شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کون سا راستہ کھولا جا رہا ہے، یعنی پیر صاحب جو ولی کے درجے کے لوگ ہیں مشائخ میں اور لوگوں میں، ان کے پاس کچھ باطنی طریقے ہیں جن سے وہ حق کو جان لیتے ہیں، اور انہوں نے جو دین طریقہ اور چیزیں بتائی ہیں اگرچہ بظاہر وہ قرآن حدیث کی شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حق کے موافق ہوتے ہیں۔ وہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف ہم تصوف کے طریقہ تو سلوک میں اپنے مشائخ کے طریقے کو اختیار کریں، چاہے وہ قرآن حدیث کے خلاف۔ ہاں اب مثال کیا دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام والسلام نے موسیٰ علیہ السلام والسلام کے پاس جو ظاہری علم تھا اس کی مخالفت کی۔ ہاں یہ اہل تصوف کا بڑا مضبوط استدلال سمجھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والسلام، یعنی مطلب ان کا مضبوط نہیں کہہ سکتے، مضبوط ہے بھی نہیں، یعنی یہ ان کے یہاں بڑا مرغوب موضوع ہے کہ دیکھیے حضرت خضر کے پاس موسیٰ علیہ السلام والسلام گئے علم سیکھنے، جن کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس سے من لدنا، تو ان کے پاس علم لدنی تھا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام والسلام نے ظاہر شریعت کی بنیاد پر ان کے کچھ افعال پر اعتراض کیا، کشتی توڑ دی، ہاں دیوار ٹھیک کر دی جو گر رہی تھی، ہاں اور ایک بچے کو مار دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری تعلیمات اور شریعت کی بنیاد پر اعتراض کیا، حضرت خضر نے چپ کرایا، اور بعد میں ہاں جب جدائی ہونے لگی تو ان تینوں کی حکمتیں بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں یہ بتایا تھا۔ تو حضرت خضر کو علم لدنی اور علم باطنی حاصل تھا جو موسیٰ کو حاصل نہیں تھا علیہ السلام۔ ہاں اس بنیاد پر ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری شریعت سے ہٹ کر انہوں نے عمل کیا، اگرچہ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، لیکن حضرت خضر صحیح تھے اور بعد میں اس کی تاویل پیش کی۔ ایسے ہی قرآن حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور نبوت قرآن حدیث کو آپ اور ہم پیش کرتے ہیں، اور صوفیوں کا ایک دین ہے جو مشائخ اور اولیاء کے علم باطنی، کشف اور الہام کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ہاں تو اب اگر کوئی صوفی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے اور ہم اس کو ٹوک رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو ٹوکا، لیکن وہ صحیح تھے ٹوکے جانے کے باوجود۔ یہ اس قسم کا استدلال کیا معنی رکھتا ہے، میں اپنی بات کہنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں، ان کی عبارت پیش کر رہا ہوں، وَهَذَا الْقَوْلُ ذَرِيَّةٌ إِلَى الْإِنْحِلَالِ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، کہ یہ جو قول ہے، یہ جو عقیدہ ہے، اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو یہ قول اس دین اسلام سے کلی طور پر باہر نکل جانے اور آزاد ہو جانے کا معنی رکھتا ہے۔ کلی طور پر اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو تمام علماء سلف و خلف اہل سنت والجماعت کا عقیدے کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بل ہوا زندقت و کفر، بلکہ یہ زندیقیت، زندیق اصل میں منافق کو کہتے تھے، بعد میں ہر بددین اور بے دین کو کہتے ہیں، یہ زندیقیت زندقت اور کفر ہے۔ ہاں تو کہا کیوں، لأنه انکار لما علم من الشرائع، اس لیے کہ یہ عقیدہ شرائع سے، قرآن حدیث سے جو بات بہت صاف اور واضح انداز میں ہم تک پہنچی ہے، معلوم ہے، ثابت شدہ امور ہیں، ان کے سراسر بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کا دین رسولوں کے واسطے کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کر سکتا جو رسول کے ذریعے سے ہٹ کر کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کیا ہے، جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا اور آخری اور اس کا سب سے صاف ستھرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، تو اس اسلام سے ہٹ کر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ والی آیت میں بھی آخری میں دیکھیے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اس اسلام سے ہٹ کر جو نبی کے ذریعے سے تم کو ملا ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز قبول کیا گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور رہا موسیٰ اور خضر کے واقعے سے استدلال کرنا تو انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ہم آگے جب گفتگو کریں گے نواقص ایمان کے ضمن میں, ہمارے ارکان الایمان بشرح بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کا جو دروس چل رہے ہیں اس میں ایمان بالقضاء والقدر کے بعد وہ بحث آنے والی ہے. ہاں اس میں انشاءاللہ یہ جو استدلال کرتے ہیں اس کی کچھ حد تک تفصیل انشاءاللہ پیش کی جائے گی کہ موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اہل تصوف کے اس استدلال ان استدلالات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ کسی کو بھی کہیں کہ خضر کے جیسے ہیں یا خضر زندہ ہیں. اہل علم یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ اختلاف تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فرد نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے, اور رسول کی تعلیمات کے خلاف جو چیز انہوں نے دیکھی اس پر انہوں نے انکار تو کیا, لیکن جب حضرت خضر نے اس کی وجہ بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر مطمئن ہو گئے. تو ان کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ شریعت کے اور عقل کے بالکل متضاد اور مخالف بات ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ایک بات ہو اور اس کے بالکل خلاف یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا چاہیے, صرف وہی عبادت کے لائق ہے. اب اس کے برخلاف کوئی کہے کہ ہر پتھر ہر درخت ہر چیز میں اللہ ہے اور اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. شریعت محمدی قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, وہ جہنمی ہے, بہکانے والا ہے, اور شریعت صوفی کہہ رہی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بڑا برگزیدہ ہے. ہاں علیہ الصلاۃ والسلام کہہ کے اس کو کہتے ہیں کہ بڑا مقرب بندہ اور اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ بندہ ہے, جنتی ہے, نیک ہے. فرعون کو بھی وہ ادب و احترام کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. کیا اس قسم کے تضاد کے ساتھ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں؟ ایسی اور بھی کئی وجوہ ہیں جس کا تذکرہ ہم کریں گے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے علم لدنی کا اس بات کرنا یا کشف کا یا ایسے کسی علم کے کو صحیح ماننے کا دعویٰ کرنا جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو اور آپ اسے صحیح مانیں تو یہ کفر ہے. قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی چیز ہے اور آپ اسے صحیح مان رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا وہ ذریعہ صحیح ہے, ہاں جو قرآن حدیث کا رد کر رہا ہے, تو کسی بھی طرح سے آپ کیسے بھی تاویل کریں یہ کفر ہی ہوگا, قرآن و حدیث کا انکار ہوگا. چنانچہ یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف رسولوں کے واسطے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں, حاصل ہوتے ہیں, اور جو رسولوں کے واسطے کے بغیر کوئی شخص دین اور شریعت اور احکام اختیار کرے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. فمن قال هذا القول, یہ کہہ رہے ہیں اصحاب موسوعہ, یہ پورے علماء کی جماعت نے تیار کیا ہے, تو جو شخص اس قول کا قائل ہے تو اس نے اپنے لیے نبوت کی خاصیت کو ثابت کیا ہے. جو شخص ایسا کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے اور میں ایسا اور میں ویسا, جیسا کہ ابن عربی کے دعوے ہیں, ہاں اس کے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو دوسرے موقعوں پر کریں گے. ہاں اور یہ بہت خطرناک قسم کی گمراہیاں تصوف کے مذہب میں موجود ہیں, اسے جاننا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, اور اس کو لوگوں میں اب بتانا بہت شدید ضرورت ہے. تو جو شخص اس قسم کا قول اور دعویٰ کرتا ہے, قول کہتا ہے, وہ اپنے لیے نبوت کی خاصیت کا دعویٰ کر رہا ہے. فہو فی حقیقت ہی قول باثبات انبیاء بعد نبینا, اگر ایسا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی مشائخ تصوف کے ذریعے سے دین اور شریعت کو بھیج رہا ہے, احکامات نازل کر رہا ہے, ان پر کسی قسم کی وحی آ رہی ہے, اگر ایسا آپ مانتے ہیں یا کوئی مانتا ہے, جو صوفیہ کہہ رہے ہیں یہ ابن عربی کے دعوے ہیں کہ اولیاء پر اس نے انبیاء الاولیاء ایک نئی اصطلاح بنائی. علماء نے بیان کیا کہ اگر نبی کے بعد کسی کو نبی کہتے تو مسلمان اسے قبول نہیں کرتے ختم نبوت کی وجہ سے. تو ایک طرف نبوت کو ختم کر کے نبوت کو ثابت بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے نئی اصطلاح بناتا ہے تاکہ عوام اس سے دھوکے میں پڑ جائیں کہ ہم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مان رہے ہیں, اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ابن عربی کی کتابوں میں صراحتاً ایسی عبارتیں موجود ہیں صوفیوں کی کتابوں میں, اور یہ جو دعوے جو کیے گئے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے سرسری طور پر یہاں کیا, اگر ان دعووں کو کوئی آدمی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگوں کو وہ آپ علم لدنی کا نام دیویں, کشف کا نام دیویں, یا کوئی بھی نام دیویں, کسی بھی شکل میں وحی کا سلسلہ جاری رکھا ہے, اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کو ثابت کرنے کا عقیدہ ہے، ثابت کرنے کے معنی میں ہے. یعنی آپ اگر ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ علم لدنی کی شکل میں، کشف کی شکل میں اللہ کچھ لوگوں کو وحی کر رہا ہے، تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، آپ کے بعد اور بھی نبی آ رہے ہیں جن کو اللہ کشف اور کرامت، کشف اور خواب وغیرہ کے ذریعے سے، خواب نہیں، خواب کا استثناء ہم نے کر دیا، بتا دیا اس کی تفصیل، ہاں مختلف ذریعوں سے احکامات دین دے رہا ہے، شریعت کے احکامات دے رہا ہے. اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ مان رہے ہیں کہ جن کو آپ وحی کا متصف مان رہے ہیں ان کو نبوت کا درجہ بھی مان رہے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کا خاتم بنایا، آپ اسے خاتم النبیین نہیں مان رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے. ہاں فلا فہاد القول خروج عن عقیدۃ ختم النبوت المعلومۃ من الدین بالضرورہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہم نے پڑھا، بیان کیا اہل تصوف کا، غالی صوفیوں کا، ابن عربی اور اس کے متبعین کا، کہہ رہے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ دین کے ضروری اور بدیہی علم سے جو چیز معلوم ہوتی ہے، یعنی دین کی سرسری معلومات رکھنے والا شخص بھی بداہتن اور بغیر گہرائی میں جائے جو آسانی سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ختم نبوت کے عقیدے سے کی مخالفت کرنا ہے، اس سے نکل جانا ہے. یعنی جو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، جو دین سے بالکل واضح اور آسانی سے ثابت شدہ عقیدہ ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی انہوں نے بیان کی کہ بعض غالی صوفیوں کے نزدیک اولیاء کے بھی درجات ہیں، ان کے بھی تفاضل ہیں. فافضلہم خاتم الاولیاء، ان اولیاء میں، یہ صوفیوں کی اصطلاح کا تھوڑا سا انہوں نے سرسری سا تذکرہ کیا، ان اولیاء میں سب سے افضل ولی وہ جو ہے جو خاتم الاولیاء ہے، اور ان کے نزدیک، ان غالی صوفیوں کے نزدیک، کی کتابوں میں درج ہے، ابن عربی تک کی کتاب میں آپ کو ملے گا، شرانی وغیرہ نے بھی ذکر کیا کہ کہے کہ وہ ان کے نزدیک خاتم الانبیاء سے بھی افضل ہے. جو خاتم الاولیاء ہے وہ خاتم الانبیاء سے زیادہ فضیلت اور اونچا درجہ رکھتا ہے. ہاں اور انہوں نے بعض اولیاء کو مقام اور مرتبے میں تمام انبیاء اور رسولوں سے زیادہ افضل فضیلت والا قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں تک کہ انبیاء کرام میں جو اولو العزم رسول ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت والا کچھ اولیاء کو قرار دیا. ہاں یہ جو اقوال ہے نا، کسی بھی نبی کے مقابلے میں، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں ایمان بالرسول کے آغاز میں، اگر کسی رسول کے مقابلے میں کسی بھی دنیا کے شخص، کسی بھی ولی کو کوئی شخص بہتر مانتا ہے تو با اتفاق مسلمان علماء اور قرآن و حدیث کے واضح دلائل کے مطابق وہ اسلام سے خارج ہے. وہ قرآن حدیث کی ان تمام دلیلوں کا انکار کر رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چن لیا، منتخب کر لیا تمام عالمین پر، علل عالمین کا لفظ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لوگوں پر انبیاء کرام کو چنا، منتخب کیا، پسند کیا، تو یہ خاص اور واضح صاف دلیل ہے کہ انبیاء کا درجہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اونچا اور اعلیٰ ہے، وہ سب سے افضل ہے. اب کوئی اگر یہ انکار کر کے یہ کہہ رہا ہے جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے تمام رسولوں سے، اولو العزم رسولوں سے بھی، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خاتم الانبیاء سے بھی بہتر ہیں، چنانچہ وہ بعض مقامات اولیاء میں سے کچھ چار مقامات کی تقسیم بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبوت کی خلافت کے مقام پر قائم ہوتا ہے، خلافت نبوت، نبوت کا جانشین، ہاں اور وہ علماء ہیں. ومنہم من یقوم مقام خلافت الرسالہ، کچھ ایسے ہیں جو رسالت کی خلافت، رسول کے، ایک تو مقام خلافت نبوت ہے، یہ خلافت رسالت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ نام دیتے ہیں، ابدال کا نام دیتے ہیں. ومنہم من یقوم مقام خلافت اولی العزم، کچھ ایسے ہیں بعض اولیاء ان کے نزدیک، ان کی اصطلاح میں، تشریح میں، ایسے ہیں جو اولو العزم رسولوں کی خلافت پر فائز ہوتے ہیں اور ان کا نام وہ اوتاد دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اہل استفا، اولو الاستفا کی خلافت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور ان کو یہ اقطاب یعنی کتب کا نام دیتے ہیں، اقطاب کتب کی جمع ہے. یہ اہل تصوف کے یہاں اصطلاح ہے. یہاں انہوں نے ایک چیز پیش کی، شیخ عبد الرحمان عبد الخالق، علامہ احسان علیہ ظہیر اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے کہ مراتب الولایہ عند الصوفیہ، یہ الفکر الصوفی میں سے میں نے ایک چھوٹا سا اقتباس لیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چار ولایت کے چار مراتب تقسیم کیا, ان میں سے کچھ لوگ یعنی یہاں جو الفاظ اور اصطلاح استعمال کی گئی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو تقسیم کرتے ہیں غوث کی طرف. غوث یہ اولیاء میں سب سے بڑھ کر, تمام اولیاء میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں, اور ان کے نزدیک یہ کائنات میں ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے, اور اس کے ماتحت اوتاد ہوتے ہیں. وطت اوتاد اس کے اوکل واحد من ہوں فی رکن من الکان. یہ اوتاد چار ہوتے ہیں, چار اوتاد ہوتے ہیں, اور دنیا کے چار کناروں پر, چار کونوں میں یہ اوتاد متعین ہوتے ہیں, ہاں, جو دنیا کے معاملات کی حفاظت کر رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر سات کتب اقطاب ہوتے ہیں, وکل منہ, اور ان میں سے ہر سات اقطاب میں سے کتب, جو ہر کتب ہوتا ہے وہ زمین کے سات بر اعظم جو ہیں, سات حصوں میں سے ایک بر اعظم میں ایک کتب ہوتا ہے, ہاں, جو اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کر رہا ہے. اس کے بعد ابدال کا درجہ آتا ہے, اور ان کا یہ گمان ہے کہ یہ چالیس ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں جیتے ہیں, بستے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں. جب بھی ان میں سے کوئی شخص, کوئی ایک ابدال میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسرے کو متعین کرتا ہے, بدل دیتا ہے کائنات کی حفاظت کے لیے. اور ایک نجبہ بھی ہے, اور یہ تین سو ہوتے ہیں, ان میں سے ہر کوئی مخلوق کے حالات کی میں سے کوئی نہ کوئی حالت کی نگہداشت اور نگرانی کرتا ہے. یہ جو میں نے شیخ عبد الرحمان عبدالخالق کی کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتباس نقل کیا, آگے کے صفحات میں انہوں نے وہ ابدال کی, کتب کی اور اس کی تفصیلات بیان کی کہ ان کے نزدیک ان کی کیا کیا شان ہے, کیسی کیسی حقیقت ہے, اور جب آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. اور قرآن حدیث کا جاننے والا ایک طالب علم یقیناً اس حیرت میں گم ہوگا کہ کیا کوئی مسلمان ہونے کا قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ایسی بکواس کو مان سکتا ہے. اس قسم کی فضولیات جو قرآن حدیث کے بالکل صریح خلاف ہے, عقیدہ توحید کے خلاف ہے, عقیدہ نبوت اور ختم نبوت کے خلاف ہے, ان چیزوں کو کوئی نہیں مان سکتا. تو یہاں بھی انہوں نے ذکر کیا اصطلاحات میں, یہاں انہوں نے باقاعدہ اس کا تذکرہ نہیں کیا نجبہ اور غوث کا, لیکن اس قسم کا کے الفاظ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو یہ عوامی زبانوں پر بھی پائے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں قرآن حدیث کے بول بالے سے زیادہ لوگوں نے تصوف, رافضیت, باطنیت اور جھوٹی اور ضعیف روایات کو پھیلایا ہے, اور وہی لوگوں کے پاس زیادہ چلنے والی ہیں. چنانچہ بمقام و بعض الاولیاء اندہا اولائل وقت, ان غالیوں کے نزدیک بعض اولیاء کا مقام, ہاں, یہ اول العزم رسولوں سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں, چھ جائے کہ مقام نبوت اور رسالت کی بات, واللہ فاللہ المستعان, صرف مقام رسالت سے اونچا نہیں, اول العزم رسولوں سے بھی اونچے ہیں بعض اولیاء ان کے نزدیک. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مستعان ہے. وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, ان کے اس قسم کی بکواس سے اللہ تبارک تعالیٰ پاک اور بلند ہے. یہاں انہوں نے اخیر میں ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ موجودہ دور کے عصری زمانے میں, موجودہ جو ترقی یافتہ زمانہ ہوا اور اسلام دشمن تحریکیں مختلف شکلوں میں مسلمانوں کو اسلام سے بیگانہ اور دور کرنے کے لیے اختیار کی گئی خوبصورت نعروں کے ساتھ, انسانیت اہم چیز ہے, مقدم ہے مذہب کے مقابلے میں, اور اس کا نام لے کے سنہرے الفاظ میں دراصل نشانہ یہ باندھا گیا کہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر آپ اسلام کے مقابلے میں انسانیت کو اہمیت دیں, اسلام کے مقابلے میں جمہوریت کو اہمیت دیں. آج پوری دنیا میں جو تحریکی لوگ ہیں جو اسلام کی حکومت کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہیں. جب ان کو حکومت ملی یا بعض مقامات پر ان سے سوال جواب کیا گیا تو ان کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جمہوریت اور لوگوں کی رائے اسلام کے نفاذ سے زیادہ اہمیت کی نظر رکھتی ہے. ہمارا نزدیک شیخ یوسف القرضاوی, اسماعیل شکتی اور کئی اخوانی لیڈروں نے, علماء نے اس قسم کی بات کی. تو جدید حرکات میں جو ختم نبوت کے عقیدے کی مخالفت کرنے والی تحریکیں ہیں ان میں سے ایک وہ تحریک ہے جو کہ لوگوں کو وحدت الادیان, تین مذاہب کو اکٹھا کر کے وحدت الادیان کی تحریک کا نام دیتی ہے, اسلام, یہودیت اور نصرانیت. یہ عالمی سطح پر چلائی گئی تحریک, اور اس بنیاد پر آسمانی کتابوں کو اکٹھا چھاپا جائے. چنانچہ یہ قرآن کریم, توریت اور انجیل کو ایک ہی بائنڈنگ میں, ایک ہی غلاف میں چھاپنے کی تحریک چلائی گئی کہ ان تینوں کو, چونکہ تینوں آسمانی مذہب ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں, لہذا تینوں کو ملا دیا جائے, اور پھر تینوں کو ملا کر ایک دین بنایا جائے. وحدت ادیان کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی, گویا یہ بھی ایک ختم نبوت کے برخلاف ہے کہ اس طریقے سے آپ جہاں توریت اور انجیل کی تعلیمات کو بھی جوڑ رہے ہیں, تو قرآن نے جن امور کو منسوخ کر دیا آپ قرآن کو اس حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب سے گویا معزول کر رہے ہیں. اور آپ ایک نئی چیز پیش کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یا کسی کو نہیں بتائی، وہ فیصلہ کر رہے ہیں ہم. تو یہ بھی ختم نبوت کا انکار کے ہی مترادف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک قسم کا ڈاکہ ہے. ہاں، اس کے علاوہ زیادہ نالہ انہاد الحرکات و مناقضتن، یعنی ایک تو اسے ختم نبوت کے خلاف ہے، اس پر اس سے بڑھ کر ان تحریکات اور ان دعووں میں پچھلی آسمانی کتابوں میں جو تحریفات ہوئی ہیں اس کا بھی انکار ہے. قرآن حدیث کہتی ہیں کہ وہ بدل چکے ہیں، اور بہت سارے مضامین اور شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں. خود اہل کتاب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ تورات اور انجیل اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے. لیکن جب آپ تینوں ادیان کو اکٹھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کے اکٹھا چھاپا جائے اور ان کو دین مان ایک ایک دین کی حیثیت سے مانا جائے، تو آپ اس میں کی تحریفات کا بھی گویا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن و حدیث کا ایک طریقے سے انکار ہے، اس کی مخالفت ہے. یہ سب کچھ جو ہم اس پیچھے بیان کر چکے ہیں ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق، یہ سب قطعی طور پر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. آپ کی نبوت عام ہے. عام کیسے ہے؟ زمانے کے اعتبار سے بھی عام ہے، یعنی قیامت تک کے لیے. عام کیسے ہے؟ انسانوں کی، ہر زمانے کی جتنی بھی ضروریات ہیں. ہاں، آج کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہو، نئے نئے مسائل کا معاملہ ہو، ہوائی جہاز کے کچھ مسئلہ پیش آ جائے، سائنس میڈیکل سائنس کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، یہ مسائل کی حد تک انسانوں کی جتنی ضروریات ہے، اس اعتبار سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے. زمانے کے اعتبار سے بھی یہ آپ کی نبوت عام ہے. یہ عموم اسی لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی نبوت کا اس طرح ہر اعتبار سے عام ہونا اس بات کا کی بہت بڑی عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جامع مانے مکمل شریعت عطا فرمائی کہ اب قیامت تک کے ہر علاقے ہر زمانے میں انسانوں کی تمام ضروریات کے سلسلے میں فطری اور آسمانی رہنمائی آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہو سکے. ہاں، اور یہ چیز دین اسلام سے بالکل ضرورتاً وضاحتاً یہ بات ثابت اور واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس وفساد هذه الاقوال والمعتقدات، اور یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی، اور پھر ہم نے مرزا غلامت قادیانی اور ان کے ہیں میرے پاس کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ خاتم النبیین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق جو دلیلیں ہیں اس کو رد کرنے کے لیے کیا کیا استدلالات پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے دروس میں کئی چیزیں جو ضروری تھی میں نے سمجھی جو اہم تھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ وہ جواب دینے کی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جو یہ آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دین کے بالکل ضروری مسائل کی طرح صریح اور صاف ستھرا ہے، اور اس پر انتہائی مضبوط اور کثرت سے دلیلیں موجود ہیں. کئی سو دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں قرآن حدیث کی. ہاں، اس کے اصحاب کا، یعنی جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا کافر ہونا بھی بالکل واضح ہے، اور ان کے رد کرنے کے لیے کسی تکلف کی اور تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ دلیلیں ہم پڑھ چکے ہیں اسی میں کفایت ہے. یہاں ختم نبوت سے متعلق کچھ باتیں تو ہو چکی، ایک آخری حصہ یہ تھا کہ ہم اس کے فوائد کو جانیں. ہمارے دروس میں کچھ باتیں گزری ہیں، میں صرف دو منٹ میں دو تین نکات صرف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان یہ مانتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور اللہ سے آسمانی وحی کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا، اور احکامات دین میں کوئی تبدیلی ہونے والا نہیں ہے والی نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت کو استقرار اور امت کے نزدیک اس کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ دین کافی ہے، شافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اور یہ اس کا ایمان کی قوت میں اور یقین میں اپنے پروردگار کے وعدے کے سلسلے میں اور دین پر مضبوطی سے جم جانے کے سلسلے میں اس کی بڑی اچھی تاثیر ہوتی ہے کہ آدمی یہ مان لیتا ہے کہ یہ دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم پر تصدیق دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اب کوئی نئی بدعت کی گنجائش نہیں ہے کسی بڑی شخصیت کی طرف، وہ کتنا بھی اہمیت کا حامل ہو، کیسا بھی دعویٰ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ آج کے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں ایک جملہ یہ بھی کہوں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لے تو وہ دوسری شخصیات، ترقیات، چمک دمک سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوگا، جو آج کل گمراہ ہونے والے ہمارے منکرین حدیث ہوں یا جو یورپ کے ماحول میں پڑھ کر آنے والے ہوں، بظاہر بہت اونچے اور ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے دکھتے ہیں لیکن وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کامل ہونے اور ہر مسئلے میں بہترین رہنمائی کرنے کا علم نہیں ہوتا، وہ اس سے آشنا نہیں ہے. اگر اس سے انسان آشنا ہو جائے تو اسے خود اعتمادی ہوگی کہ میرا دین مضبوط ہے، سب سے کامل ہے، سب سے مکمل ہے، ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اور جو قرآن و حدیث کہتا ہے وہی سب سے بہتر دین ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، خاص طور سے دین سے دور، وہ اس سلسلے میں ڈگمگا جاتا ہے. ہاں، مخالفین کی کثرت دیکھ کر، ہاں، اور میڈیا کی قوت دیکھ کر، چمک دمک دیکھ کر، یورپ اور امریکہ کی ترقیات جو ظاہری چمک دمک نظر آتی ہے، اس سے معروب ہو کر یہ احساس کمتری میں مبتلا کہ ہمارے دین میں کچھ کمیاں خامیاں ہیں. ہاں، اگر آدمی ختم نبوت کے عقیدے کو، دین کے کمال کو صحیح معنوں میں سمجھے گا تو اس احساس کمتری سے باہر نکل جائے گا، اسے یقین پیدا ہوگا، شریعت کے ساتھ سلسلے میں اعتماد ہوگا اور وہ پختگی اور کمال کا یقین رکھے گا. دوسری حکمت جو ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خاتم النبیین حقیقی طور پر مانتے ہیں تو آپ کے بعد کسی کی نبوت کے دعوے کو قبول نہیں کریں گے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھیں گے. اس میں امت محمدیہ کو تمام دجالین اور گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچانے کا سامان ہے. آپ عام آدمی کو یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھا دیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی کے علاوہ کسی کی بات قبول کرنے والی نہیں ہے، تو وہ گمراہیوں سے بچ جائے گا، وہ کسی اور شخصیت کے پیچھے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے اس عقیدے کے ماننے میں امت محمدیہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فضیلت، آپ کی اور امت محمدیہ کی فضیلت کا بھی اعتراف ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے علماء کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے جو کام بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کرتا تھا، اب اس امت کے علماء اور وہ شخصیات جو قرآن و حدیث کو سیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں اور ہر دور میں ضرورت اور تقاضے کے مطابق اس کے معالم اور اس کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے صاف ستھرا بنا کر پیش کرتی ہیں، یہ اس امت کے وہ علماء وہ کام کرتے ہیں جو پہلے انبیاء کرتے تھے. لیکن کون سے علماء؟ جو قرآن و حدیث پر فائز ہیں. ان کو مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، مخالفتوں سے گزرنا پڑتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حق پر چلنے والے علماء ہیں ان کو غیر مسلمین، تو غیر مسلمین اپنے لوگ بھی جو گمراہ فرقے ہیں وہ بھی اپنا دشمن مانتے ہیں اور خود اہل حق میں بھی بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مخالفت کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں امت محمدیہ اور خاص طور سے علماء اسلام، قرآن حدیث کے ماننے والے، جو ہر قسم کی تحریف، غلو کرنے والوں کی تبدیلیوں، خرابیوں، انحرافات کا رد کرتے ہیں اور دین اسلام کو صاف ستھرا بنا کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا تقاضا ہے. آخری ہم اس میں نقطہ جانیں کہ اس کا فائدہ ایک ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے، آپ کو یہ فضیلت عطا کی گئی اور اس بات پر لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شرف اور آپ کا اپنے پروردگار کی جانب سے دیا گیا یہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسالت میں آپ کو، آپ کی رسالت کو سب سے کامل، آپ کی شریعت اور آپ کی دعوت کو سب سے کامل اور لازوال بنا دیا. اس کے آپ جتنا غور کرتے جائیں مزید فوائد آپ کو معلوم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کی جانکاری اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.